نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. محترم حضرات, میرا بیان اس پر چل رہا ہے, میرا بیان اس پر چل رہا ہے کہ توبہ و استغفار کے آخرت کے فوائد کیا ہیں, اور قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو میں نے پڑھی ہے کئی فائدے بیان کیے گئے, پہلے ان کا بیان ہو چکا. ایک فائدہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ توبہ و استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے قیامت میں. اس نور کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی, قیامت کے اور حشر کے بعض حالات بھی اور خوفناک مناظر بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اب تو اتنی بات باقی تھی کہ وہ کون کون سے افعال ہیں, کون کون سے نیک اعمال ہیں کہ جن کو دنیا میں کرنے سے آخرت میں نور مل جائے. یہی بیان گزشتہ مجلس میں ہو رہا تھا, اور حدیثوں کو جب غور سے دیکھا جائے تو ایسے بہت سے نیک اعمال سامنے آتے ہیں جن پر یہ فرمایا گیا کہ یہ عمل کرے گا تو اس کو نور ملے گا قیامت میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو نور سے محروم رہے گا. چنانچہ میں نے ایک بات پچھلی مجلس میں بیان کر دی تھی جو مشکات شریف کی حدیث میں تھی. خلاصہ اس کا یہ تھا کہ جو شخص پانچوں نمازوں کی پابندی کرے گا, یعنی اس کو صحیح طریقے سے پڑھے گا, صحیح طریقے سے وضو کرے گا, آداب کا لحاظ رکھے گا, اور حتی الامکان خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ نماز اس کے لیے قیامت میں نور بن جائے گی, اور یہ نور برابر جمع ہوتا رہے گا, خوب اس نور کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی. جیسے بیٹری کو چارج کرتے ہیں اور اس کے اندر خوب قوت آ جاتی, ایسے ہی یہ بھی ہے. نمازوں کی پابندی کرنے والا انشاءاللہ وہاں نور سے نوازا جائے گا, اور کیسا نور ہوگا, کتنا قوی نور ہوگا, کتنا عظیم نور ہوگا, یہ تو وہاں جا کر معلوم ہوگا. اور فرمایا کہ جو پابندی نہیں کرے گا, نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا, یعنی یا تو وہ گنڈے دار پڑھتا ہے یا وہ پڑھتا ہی نہیں, وہ تو بہت ہی بدترین حالت ہے, یا پڑھتا ہے لیکن آداب کی اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے نہیں پڑھتا, بس ترخہ دیتا ہے, پابندی سے پڑھتا ہے لیکن ترخہ دیتا ہے, تو فرمایا یہ نماز اس کے لیے نور نہیں بنے گی. یہ تو میں گزشتہ مجلس میں عرض کر چکا تھا, صرف تسلسل قائم کرنے کے لیے اس وقت اتنا عرض کر دیا. اب اور آگے آئیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا تو یہ سورہ کہف اس کے لیے قیامت میں نور بن جائے گی, اور اتنا بڑا نور اور اتنا عظیم نور بنے گی کہ جیسے دنیا میں قدموں سے لے کر آسمان تک. سورہ کہف آپ جانتے ہیں پندرہویں پارے میں ہے, جمعے کے دن پڑھنے کی اس کو بڑی فضیلت آئی ہے. ہم تو قرآن ہی چھوڑ بیٹھے, سورہ کہف تو الگ چیز رہی, ہم تو مشغول ہو گئے دوسری چیزوں کے اندر جو اللہ کی نافرمانیاں, کیا سورہ کہف کی طرف ہماری توجہ جائے گی؟ سورہ کہف تقریباً پون پارے کی ہے, اور اس کا پڑھ لینا ہر جمعے کو بہت ہی آسان ہے. ایک تو اس کی فضیلت یہ آ گئی جو ابھی میں نے حدیث میں حدیث سے بیان کی کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا یعنی اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عظیم نور قیامت کے دن عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے اعتبار سے ایسا ہوگا جیسے قدموں سے آسمان تک. یہ سورہ کہف کی وہ فضیلت ہے جو آخرت میں کام آئے گی. اور معمولی توجہ سے اس سورت کو پڑھ لینا بہت آسان ہے. کوئی کام کرنا ہی نہ چاہے تو اس کا کسی کے پاس علاج نہیں. کام کرنے والے کے لیے اور جس کے دل میں لگن بھی ہو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. اور اگر لگن نہ ہو تو ہر چیز مشکل ہو جاتی. اگر ہمیں آخرت کی لگن ہے جہاں ہمیں یقیناً جانا ہے, اگر ہمیں آخرت میں اس نور کی ضرورت ہے جس کی وہاں پر سخت حاجت ہوگی, تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اور ہماری ہم اپنی لگن اس کے ساتھ متعلق ہمیں اس کے ساتھ اپنی لگن متعلق کرنا پڑے گی. پون پارا تقریباً ہے, اس سے کم ہے پون پارے سے تھوڑا, لیکن ہے بڑی فضیلتیں اس کے اندر. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے شر سے اور اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. بالخصوص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں, ان کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ اگر کسی کے سامنے دجال نکل آئے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ 10 آیتیں سورہ کہف کی جو پہلی ہیں اس کے سامنے پڑھ دے, اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. دجال کا نام ہی نام سنا ہے آپ نے, یہ معلوم نہیں کہ دجال ہے کیسی بلا اور کیسی مصیبت. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دین کے سلسلے میں اتنا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوا نہ ہوگا کہ جتنا بڑا فتنہ دجال کا ہے. دین کے معاملے میں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. دجال کی حقیقت تو تقریباً ہر مومن جانتا ہے, گھروں میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, ماں باپ چھوٹے بچوں کو بچاتے رہتے ہیں کہ دجال کیا چیز ہے. لیکن ہمارا تو آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے, اب تو کچھ اور باتیں بتائی جاتی ہیں. یہ کام کی باتیں بتانے والے بہت کم رہ گئے, اس لیے دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا بہت مختصر سا حال دجال کا بیان کر دوں. دجال کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نبی بھی دنیا میں آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخر تک, اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے اور اس کے شر سے ڈرایا ہے. اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں کہ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہوگا, جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. لیکن میں تمہیں ایک بات بتائے دیتا ہوں, آپ نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور تمام مخلوق کے سامنے وہ پھر جائے گا کہ میں خدا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا, ایک آنکھ اس کی جو ہوگی بالکل صاف ہوگی, صفا چٹ, بالکل کوئی نشان نہیں, اور دوسری آنکھ جو ہوگی وہ پھلی کی طرح آگے نکلی ہوئی ہوگی. فرمایا آپ نے کہ جیسے انگور کی طرح وہ آنکھ آگے نکلی ہوئی ہوگی. بس اتنا تم خیال رکھنا کہ پروردگار دو عالم کانا نہیں ہے, وہ تو کاڑا ہے, اس لیے اس کا خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہے. اور بھی آپ نے بہت سی علامتیں بتائیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب قیامت قریب اور بہت قریب آ جائے گی, قریب تو ہے ہی لیکن اور زیادہ قریب آ جائے گی, تو قیامت کی بڑی بڑی علامتیں جو اس کے قیامت کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک بڑی علامت دجال ہے کہ یہ بھی نکلے گا. آپ نے فرمایا کہ ایران میں جو اصفہان یا اصفہان ایک جگہ ہے وہاں سے نکلے گا. اتنی تفصیل آپ نے اس کی بیان فرما دی کہ جس کو وہ معلوم ہو وہ کبھی بھی دھوکے میں مبتلا نہ ہوگا. وہاں سے نکلے گا اور یہ ایران میں جگہ ہے. اصفہان میں یہودی بہت تھے, اب معلوم نہیں ہے یا نہیں, یہودیوں سے ہو گئی. یہ اصل میں یہودی ہوگا, چنانچہ اصفہان کے 40,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے, اس کے پیروکار ہو جائیں گے. ہوگا یہ جادوگر شعبد باز. اب یہ چلے گا دنیا کے اندر, یہ گشت کرے گا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی سواری ایسی ہوگی کہ گدھے کے کانوں سے بہت بہت بڑے بڑے لمبے کان ہوں گے, اس پہ یہ سوار ہوگا. اس زمانے میں ہوائی جہاز تو تھا نہیں, ہوائی جہاز کو دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے اس کے بازو ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا ہمارے زمانے کے اعتبار سے کہ ہوائی جہاز میں سفر کرے گا اور 40 دن میں پوری دنیا کا گشت کر لے گا. اس کے ساتھ شعبدے اور جادوگری کی وجہ سے دہنی جانب پانی کی نہریں ہوں گی, باغات ہوں گے, اور بائیں جانب آگ ہوگی اور دوزخ کا نمونہ ہوگا, اور اس کے اندر اذیتیں دینے والی چیز ہوں گی. جو اس کے اوپر یہ دعویٰ کرے گا خدائی کا, جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا, اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں داخل کرے گا. حالانکہ در حقیقت وہ جنت جو ہے وہ جہنم ہے, داخل ہونے والا اس کو اندر محسوس کر لے گا, اور وہ جہنم جو ہے در حقیقت وہ جنت ہے. جائے گا کسی کے پاس اور کہے گا تمہاری زمین پر بارش نہیں, لاؤ میں بارش برساتا ہوں. چنانچہ جادوگر تو ہوگا ہی, بارش برسا دے گا, اور آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ میں تمہارے مردوں کو زندہ کر دوں گا. وہ تو خدائی دعوے کرنے والے جو ہوتے ہیں کچھ ایسا ہی کرتے ہیں, چنانچہ ایسا بھی کر دکھائے گا. آپ نے فرمایا پوری دنیا میں گشت کرے گا لیکن مکے اور مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا. یہ دو مقام محفوظ ہیں, مبارک شہر ہیں, مکہ مکرمہ اور مدینہ معظمہ, ان میں داخل نہ ہو سکے گا. فرمایا آپ نے کہ ان کے دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا, ان کے راستوں پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا, اور فرشتے اسے قریب نہیں آنے دیں گے. فرمایا کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک بنجر زمین میں یہ ٹھہرے گا, اس وقت مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا, جبکہ اس سے پہلے زلزلہ کبھی نہیں آیا اور نہ اس سے پہلے آئے گا. مدینہ منورہ زلزلے سے محفوظ ہے جس طرح مکہ معظمہ زلزلے سے محفوظ ہے. یہاں تو زلزلہ آئے گا قیامت کے قریب ہی, تو زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے کمزور ایمان کے لوگ زلزلے سے بھاگ کر باہر چلے جائیں گے اور اس دجال کے جال میں پھنس جائیں گے. 3 دن وہاں قیام کرے گا, پھر وہاں سے واپس ہو جائے گا. اس کو قتل کرنے کے لیے اور اس کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مقرر ہیں, وہی نازل ہوں گے آسمان سے, پوری تفصیل اس کی موجود ہے. اور پھر اس کو تلاش کر کے اس کا تعاقب کریں گے, پیچھا کریں گے, حتیٰ کہ اردن میں باب لد ایک جگہ ہے وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے. یہ تفصیل ذرا سی میں نے بتا دی, ورنہ بہت بڑا قصہ ہے یہ. اس کے شر سے محفوظ ہونا معمولی آدمی کا کام نہیں, اس لیے کہ جو یہ شعبدے دکھائے گا اور جادوگری کے کرتب وہاں پر دکھائے گا ان سے عام آدمی فوراً ہی متاثر ہو جائے گا. کیونکہ آج کل طریقہ یہی ہے کہ جہاں کسی نے کوئی خلاف عادت بات دکھلا دی بس اس کے مرید ہو گئے اور سمجھے کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے. چنانچہ آپ آج کل دیکھتے ہوں گے کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا, دین کا کوئی کام نہیں کرتا, اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا, لیکن اگر وہ اپنے شعبدے بازی سے کوئی ایسی چیز دکھا دے کہ لوگ خلاف عادت اسے سمجھیں, فوراً اس کے مرید ہو جاتے ہیں, اس وقت اور زیادہ خراب حال ہوگا. اس لیے لوگ اس کے فتنے میں اور اس کی اس دعوت میں جو وہ اپنی عبادت کی طرف دے گا بہت جلدی پہنچ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے گا تو ہر جمعے کو, تو وہ دجال کے شر سے اور اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال تو ابھی بہت دور ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, امام مہدی ظاہر ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر کہیں جا کر دجال آئے گا. اس وقت تک تو ہم خاک ہو جائیں گے, مرمرا جائیں گے, تو ہمیں تو وہ فائدہ حاصل نہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کا بتایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں, اور اسی اور یہ سوال یہ اشکال عموماً شیطان کر ڈالتا ہے ذہن کے اندر, کیا فائدہ پڑھنے سے, ان کا زمانہ تو بہت دیر کے بعد آئے گا, اس وقت تک تو تم مرمرا جاؤ گے. اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, اور یہ مضمون میرا حدیث شریف سے ماخوذ ہے, کہ سب سے بڑا دجال تو وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا, لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دجال اس امت کے اندر پیدا ہوں گے اور ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے. چنانچہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 دجال جو بالکل جھوٹے ہوں گے اس امت میں ظاہر نہ ہو جائیں. 30 دجال اور وہ جھوٹے ہوں گے امت کے اندر ظاہر ہوں گے, ان 30 دجالوں کے بعد جا کر قیامت آئے گی. ان میں سب سے آخری دجال یہی ہے. اس سے پہلے ہر زمانے کے اندر کچھ نہ کچھ دجال موجود رہتے ہیں. دجال کہتے ہیں دھوکے باز کو, عربی زبان میں دجال کہا جاتا ہے دھوکے باز کو, دجل کہا جاتا ہے مکر و فریب کو, فریب کے معنی دھوکہ دینا, مکر کے معنی سازشیں کرنا. جو سازشیں کرنے والا ہو اور جو مکر و فریب کرنے والا ہو, دھوکہ دینے والا ہو, اسے دجال کہتے ہیں. سب سے بڑا مکار اور سب سے بڑا فریبی وہ ہوگا جو جس کا میں نے ذکر کیا, لیکن اس کے چیلے چانٹے پہلے سے موجود ہیں, اور ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ بھی بولتے ہیں اور مکر و فریب بھی بہت کرتے ہیں, دھوکے بازی بہت کرتے ہیں, سازشیں بہت کرتے ہیں. سورہ کہف کا پڑھنے والا انشاءاللہ ان کے بھی سازشوں سے محفوظ ہو جائے گا. اس کے زمانے میں جو دجال ہیں ان کے شر سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ ہمارا سورہ کہف کا پڑھنا بیکار ہے, وہ تو آئے گا ہم سے بہت دنوں کے بعد, مرنے کے بعد آئے گا, خدا جانے کتنی صدیاں گزر جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی آئے اور ہم تمام دجالوں سے اس دنیا میں محفوظ رہیں, پھر بھی سورہ کہف پڑھنے کا کوئی فائدہ, کوئی اجر و ثواب ہے یا نہیں؟ اس اجر و ثواب کو کیوں ہم ضائع کریں, بالخصوص جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دی ہے, اور آپ نے تعلیم دی کہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرو. سورہ کہف کا پڑھنا جیسا کہ علماء نے لکھا ہے, زوال سے پہلے پہلے افضل ہے, اور زوال کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, حتیٰ کہ اگر عصر کے بعد بھی پڑھ لے تو پھر ٹھیک ہے. جمعہ کا دن ہونا چاہیے, جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے اور ختم ہوتا ہے غروب آفتاب تک, یعنی ہمارے عرف کے اعتبار سے, لہذا اس کے اندر ہو جانا چاہیے سورہ کہف. بہتر وقت یہ ہے کہ فجر کے بعد سے لے کر زوال تک کسی وقت بھی پڑھ لیں. اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے, اپنے بال بچوں کو بھی یہ بات سنائیے اور سکھائیے, بلکہ ان کو تو اپنے سامنے بٹھا کر ان سے یہ کام کرائیے، جب ان کی عادت ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ خود کرتے رہیں گے. اور اگر اللہ نے حفاظ قرآن دے دی ہیں آپ کے گھر میں تو ان کو ویسے ہی کہتے رہیے کہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھ لو، ان کو تو کوئی مشکل نہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں گے، وہ بیٹھ کر بھی پڑھ لیں گے. بہرحال سورہ کہف ایسی چیز ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ، اس کے شر سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ قیامت میں اور میدان حشر میں اتنا بڑا فائدہ اس کا کہ نور ہی نور ہو جائے گا اس کے پاس، اتنا بڑا نور جو قدموں سے لے کر آسمان تک ہو، کیا اس کو آپ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اتنا نور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے. ہے معمولی سا عمل لیکن فائدے دیکھیے اس کے کتنے ہیں. بلکہ میں تو بعض ان حضرات کو اور احباب کو جو دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور شر دشمنوں کے شر کا شکار بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. اب بھی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، ان سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تاکید کر دیں اس شخص کو جو اس وقت دشمنوں کے گھر شر میں مبتلا ہے کہ وہ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھ لیا کرے اور اللہ سے دعا کر لیا کرے. دجال سے محفوظ ہو جانا، دشمنوں سے محفوظ ہو جانا، ان کے شر سے محفوظ ہو جانا، یہ خاصیت ہے اس سورت کی. اللہ نے آپ کو سرمایہ دیا ہے بھرا ہوا، بہت بڑا سرمایہ دیا ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگ گئے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر رکھے. دیکھیے ہے کتنا معمولی سا عمل، ہماری راتیں گزر جاتی ہیں پریشانی کے اندر اگر دشمنوں کے شر کا خوف ہو. دن میں ہم چین سے نہیں رہ سکتے کہ دشمنوں کا کہیں حملہ نہ ہو جائے. کتنا آسان نسخہ اس سے معلوم ہو گیا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھ لے، ہفتے وار ہے، روز ہے بھی نہیں، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے اور اللہ سے دعا کرے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کی. انشاءاللہ ان کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے گا، ان کی شرارت اور سازشوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا. اللہ قادر مطلق ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ ہے سورہ کہف. دیکھ لیا آپ نے کہ اس کے فائدے کہاں سے کہاں تک ہیں. دنیا میں بھی فائدے ہیں اس کے، آخرت کا فائدہ وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا. اور یہ تو بس میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں. دو چیزیں ہو گئیں اب تک، ایک نماز پابندی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے، اور دوسرے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو. ایک اور حدیث کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک آیت قرآن کریم کی پڑھ لے گا وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور بن جائے گی. شاید میں نے گزشتہ مجلس میں ہی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ قیامت یہ قرآن کریم نور ہی نور ہے، اس کا ایک ایک حرف نور ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر، زیر، پیش، اس کا نور ہے. جو حروف کے لباس میں اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، حروف اور الفاظ کے لباس میں پوشیدہ کر کے یہ نور ہمیں دے دیا. اگر کوئی صاحب بصیرت ہو تو اسے پتہ چل جائے گا، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور یہ قرآن کریم کے الفاظ نہیں. ہمارے ہی مشائخ میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اوپر کے طبقے میں، بالکل پڑھے لکھے نہ تھے، ان پڑھ تھے، ایک حرف انہیں آتا نہ تھا، نہ لکھنا نہ پڑھنا، حتیٰ کہ قرآن بھی پڑھے ہوئے نہ تھے، صرف یہ جو ضروری صورتیں ہیں ان کو پڑھے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے محنت کی اللہ کی راہ میں اور اونچے مقام پر اللہ نے انہیں پہنچا دیا. ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا وہ پہچان لیتے، حدیث کوئی پڑھی جاتی تو اسے پہچان لیتے، کسی عالم کا قول یا کوئی فقہ کی عبارت پڑھی جاتی تو اسے پہچان لیتے. قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا گیا فوراً کہتے ہیں قرآن ہے. اور اگر کوئی دھوکہ دینے کے لیے انہیں حدیث کے الفاظ پڑھ دے تو کہتے ہیں قرآن نہیں ہے، حدیث ہے. اور اگر کوئی انسانوں کی یا علماء کی عبارت پیش کر دے کہتے ہیں انسانوں کا کلام ہے، اللہ کا نہ رسول کا، کسی کا نہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے اور یہ انسانی کلام ہے؟ فرمایا میں قرآن کریم کے الفاظ میں نور دیکھتا ہوں، جب وہ الفاظ میں سنتا ہوں تو ان میں سے نور نکلتا ہے، اور قرآن کریم کا نور سب سے زیادہ ہے، حدیث شریف کے الفاظ میں بھی نور ہے لیکن اس سے کم ہے، اس لیے میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، اور انسانی کلام میں نور کہاں سے آئے؟ پہچان لیتا ہوں کہ یہ انسانی کلام، قرآن کریم نور ہی نور ہے۔ گزشتہ مجلس میں میں نے بتایا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور فرمایا، قد انزلنا علیکم، بہرحال نور کا لفظ ہے، تو نور فرمایا، قرآن کریم نور ہے، یہ نور ایک آیت کا بھی ہے، دس آیتوں کے اندر بھی ہے، اور پورے قرآن کریم کے اندر ایک آیت پڑھے گا اسے اتنا ہی نور مل جائے گا کہ جتنا اس نے جتنی آیت پڑھی، دو آیتیں پڑھے گا اتنا ہی نور اس کو وہاں پر ملے گا، پورا قرآن کریم پڑھ لے گا اللہ کے لیے صحیح طریقے سے تو اتنا ہی نور اس کو ملے گا، اور اگر وہ قرآن کریم مسلسل ختم کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، اس کو اتنا ہی نور وہاں پر ملتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا، خصوصاً قرآن کریم کا نور رمضان شریف میں اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ رمضان سے پہلے اس کو بھی عرض کر دوں گا، ماہ رمضان میں قرآن کریم کا نور بہت زیادہ ہو جاتا ہے، چاہے خود پڑھے یا سنے، دونوں کا حکم ایک ہے، کسی نے کسی کو محروم نہیں رکھا اللہ نے، خود پڑھنا نہیں جانتا سن لے، خود وقت نہیں ہے تلاوت کا سن لے، نور بہت بڑھ جاتا ہے، بڑا عظیم نور بن جاتا ہے قرآن کریم رمضان شریف میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، بہت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، آپ رمضان شریف میں انشاءاللہ اس موقع پر عرض کروں گا، تو ایک آیت پڑھے گا تو اس کو نور مل جائے گا، اتنا ہی نور ملے گا، جتنا زیادہ کرتا چلا جائے گا نور میں اضافہ اور ترقی ہوتی چلی جائے گی، پورا قرآن پڑھ لے گا تو اس کو نور ہی نور ملے گا، اگر 1000 قرآن اس نے عمر میں ختم کیے ہیں تو اتنا ہی نور اس کا جمع ہو گیا، اور زیادہ کیے ہیں تو اتنا ہی نور اس کا جمع ہو گیا، تو قرآن کریم تو نور ہی نور ہے، اس لیے نور کو آخرت میں اپنے لیے نور جمع کرنے کا بہترین طریقہ تلاوت قرآن ہے، یعنی تلاوت قرآن بھی، اور اگر یہ ترتیب کے ساتھ ہو تلاوت قرآن کریم ایسے حضرات کے لیے کہ جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، اگر وہ ترتیب کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں گے گھر میں بھی برکت ہوگی، خود ان کی ذات میں بھی برکت ہوگی، ان کے اہل و عیال میں بھی برکت ہوگی، ان کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور ان کے ہر قدم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے۔ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہاں پر بدروحیں رہ نہیں سکتی، بدروح آپ جانتے ہیں یہ خبیث قسم کے جنات، یہ خبیث قسم کے جنات جو پریشان کرنے کے لیے ہیں انسانوں کو، اور جنات کی اکثریت خبیث ہے، ان میں مومن بہت کم ہیں، ورنہ اکثر وہ ہیں کہ جو خبیث قسم کے ہیں، اور وہ انسان کے ازلی دشمن ہیں۔ جنات جب سے حضرت انسان پیدا ہوئے اس وقت سے اس نے دشمنی کی ہے جنات نے، ابلیس کے واسطے سے، کہ ابلیس نے دشمنی کی اور ابلیس کی ذریت جنات ہے، تو جنات نے بھی دشمنی کی، تو یہ بدروحیں یعنی خبیث قسم کے جنات گھروں میں رہ نہیں سکتے، گھروں میں جنات ان گھروں میں رہتے ہیں۔ اب آپ ناراض تو ہوں گے لیکن میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں، ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، ناگوار گزرتا ہے چلے جائیں، لیکن میں تو حدیث بیان کروں گا چھوڑوں گا نہیں۔ جنات، یہ خبیث قسم کے جنات کن گھروں میں ہوتے ہیں؟ حدیث شریف دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے یہ ان گھروں میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر تصویریں ہوں۔ ہو جائیے ناراض، میرا کیا بگاڑیں گے، جہاں پر تصویریں ہوں وہاں پر جنات یہ خبیث جنات ہوتے ہیں, یہ ان گھروں میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہاں پر ہوتے ہیں, یہ ان گھروں میں ہوتے ہیں جہاں پر گندگی اور نجاست پائی جائے, اور بھی ایسی چیزیں کہ جن کی وجہ سے جنات گھر میں ہوتے ہیں, یہ خبیث قسم کے جنات پریشان کرتے ہیں, کبھی کسی کو ستانے بیٹھ گیا کبھی کسی کو ستا لیا, گھر والے پریشان ہوتے ہیں. حضرات, اللہ نے آپ کو نسخہ دے دیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کا, گھر میں تلاوت کیجئے, اپنے اہل و عیال سے تلاوت کرائیے قرآن کریم کی, ایک خبیث جن رہ نہیں سکتا. اس لیے کہ تلاوت قرآن کریم جب ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ فرشتے کے جو ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو ہم وہاں پہنچ جائیں. ایک بڑی جماعت ہے فرشتوں کی, جیسا کہ حدیث مسلم کے اندر ہے کہ جو گشت کرتی رہتی ہے عالم کے اندر صرف اس بات کو تلاش کرنے کے لیے کہ کہیں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو, اور تلاوت قرآن کریم تو سب سے بڑا ذکر ہے, کہیں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو تو وہاں پر بیٹھ جائیں. چنانچہ وہ فرشتے اس جگہ پر کہ جہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی ہے یا قرآن کریم پڑھنے والا کوئی ہے آ جاتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو ان دوسرے فرشتوں کو جو اسی تلاش میں پھر رہے ہیں ان کو آواز دے کر بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ یہاں پر ہے تمہارا کام, جس کو تلاش کر رہے ہو وہ یہاں موجود ہو. حدیث شریف میں ہے کہ وہ فرشتے رحمت کے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں اس ذکر کرنے والے اور قرآن پڑھنے والے کا اور اس جگہ کا کہ جہاں پر وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے ٹھٹ لگ جاتے ہیں کہ اوپر تک ایک دوسرے کے اوپر آسمان تک فرشتوں کا یہ احاطہ بن جاتا ہے قرآن کریم پڑھنے کی برکت. اب ظاہر بات ہے کہ جب آسمان تک احاطہ کر لیا گیا اور حصار کھینچ دیا, انہوں نے, ہم اسے حصار کہتے ہیں, انہوں نے حصار کھینچ دیا اس گھر کا, آ سکتا ہے کوئی خبیث شیطان, کوئی خبیث جن آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں آ سکتا, اور جو بھی ہوگا وہ بھاگ لے گا وہاں. پاک و صاف کرو اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے. دنیا کے دیکھیے کتنا بڑا فائدہ, خبیث قسم کے جنات سے حفاظت, بد روحوں سے حفاظت, اور اسی طریقے سے دوسری مصیبتوں سے حفاظت, کیونکہ جب رحمت کے فرشتے آئیں گے تو وہ رحمت لے کر آئیں گے, مصیبت لے کر نہیں آئیں گے. رحمتیں اللہ کی نازل ہو, برکت ہوگی گھر کے اندر یا نہیں, آپ کے کاموں میں برکت ہوگی, اہل و عیال میں برکت ہوگی, اولاد میں برکت ہوگی, کاروبار میں برکت ہوگی, ہر چیز میں برکت ہوگی, آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی. ہم نے اس کو چھوڑ دیا, پریشانیوں میں گر گئے, ایسی مصیبتیں ہمارے اوپر آ گئیں کہ ہم خودکشی کرنے کو تیار لیکن قرآن اپنانے کو تیار نہیں. ذرا سوچیے, یہ مصیبتیں ہماری پیدا کردہ اور ہماری حاصل کردہ ہیں یا اللہ نے بھیجی ہیں؟ ہم نے خود یہ مصیبتیں پیدا کی. اسی وہ قرآن نے فرمایا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے پہنچتی ہے, اللہ کا کوئی قصور نہیں اس کے اندر. اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ ہم سے کون سی غلطی سرزد ہوئی, ہم سے کون سا گناہ سرزد ہوا, ہم سے کون سی خرابی صادر ہو گئی, اللہ کی نافرمانی کس مقام پر اور کس چیز میں ہو گئی, جائزہ لو. اگر اخلاص کے ساتھ جائزہ لو گے نتیجے پر پہنچ جاؤ گے, اور اگر جائزے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو پھر اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کرو اور سچی توبہ کرو, مصیبت دور ہو جائے گی. تو اب دیکھ لیجیے آپ, قرآن اللہ نے ہمیں دیا اور کیسا قرآن ہے جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور ہر مومن جانتا ہے, ہر مومنہ جانتی, اور کیا کیا فائدے ہیں. میں نے صرف اس کا ایک آدھ فائدہ دنیا کا بیان کیا ہے ابھی. اگر قرآن کریم کے وہ فوائد جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہوتے ہیں اور حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں تو بہت لمبا موضوع ہے, بہت وسیع موضوع ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر میں اسے عرض کروں گا. بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت یا پورا قرآن کریم اپنے اندر یہ برکتیں رکھتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی سکون, سکون دل اور اطمینان قلب اس سے پیدا ہوتا ہے. کتنا ہی آدمی بندہ مومن پریشان ہو لیکن جب وہ اخلاص کے ساتھ قرآن لے کر اللہ کی اس کی تلاوت کے لیے بیٹھ جائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا, ایسا معلوم سکون حاصل ہوتا چلا جاتا ہے. اگرچہ سامنے کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی کہ جس سے مصیبت دور ہوتی نظر آئے لیکن دل پرسکون ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم جو ہے یہ سکون کا نسخہ ہے, سکون دل کا نسخہ ہے قرآن کریم. ہم سکون دل ڈھونڈتے ہیں ٹی بی کی بیماری میں, اللہ محفوظ رکھتے. ہم اطمینان قلب ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچائے. ہم یہ ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر وہ جو ایک لگا ہوتا کیا انٹینا جسے کہتے ہیں اس کے اندر ہم ڈھونڈتے ہیں سکون دل. صاحب اس سے سکون دل نہیں ملتا, سکون دل کا اکثر نسخہ اور تیر بہدف علاج وہ ہے قرآن کریم اور اس کی تلاوت. اخلاص کے ساتھ سکون دل حاصل ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے حفاظ قرآن اور قرا کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے, اور بطور شکایت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں چپراسی کی تنخواہ ہوتی ہے 3,000, 3,500, 4,000, اور ایک وہ حافظ قرآن اور قاری قرآن کہ جس نے محنت کر کے یہ علم حاصل کیا اور صبح سے رات تک وہ محنت میں لگا ہوا ہے, اس کی تنخواہ ہوتی ہے 1,500, 2,000, اس زمانے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. ہم نے قرآن کریم کا یہ احترام کیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جتنے پیسے ہم دیتے ہیں تنخواہ دیتے ہیں اسی قسم کے لوگ آتے ہیں. ایسے ہی ہمارے پاس ان پڑھانے والے آتے ہیں کہ جو اتنے اتنے تنخواہ پر راضی ہو جائیں, اور آپ خوب جانتے ہیں کہ جو اس فن میں اور اس قرآن کریم میں اونچا چلا گیا پھر وہ 2,000-3,000 کی بات نہیں کرتا, وہ تو 20,000 بھی لینا پسند نہیں کرتا. لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ ہی معاملہ کر دی. جتنا ہم نے نمک ڈالا اتنا اس کے اندر, جتنا میٹھا ڈالا شکر ڈالی اتنا میٹھا ہو گیا. ہمیں لوگ بھی ایسی ملتے ہیں پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا اور اس نے ایسا کر دیا اور اس نے ایسا کر دیا. اس پر بھی ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو قرآن کریم کی آیتیں جو ہیں یہ بھی نور ہیں جو آخرت میں انشاءاللہ العزیز نور بن کر چمکیں گی اور آپ کو وہاں پر فائدہ دیں گی, نہ صرف اس میدان حشر میں کہ جہاں پر نور تقسیم کیا گیا بلکہ پل صراط پر بھی اندھیرا ہوگا وہاں پر بھی یہ نور کام دے گا, جس کا بیان انشاءاللہ آگے میں کروں گا. تو اب تک یہ 3-4 باتیں ہو گئیں, خدا کرے آپ حضرات کو یاد بھی رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے ناکارہ کو بھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے نمازوں کی پابندی, اس کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو, وہ روزانہ نہیں ہے, ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت. تیسری بات یہ عرض کی میں نے کہ قرآن کریم کی آیات, ایک آیت کا جتنا نور ہونا چاہیے اتنا مل جائے گا, دو کا جتنا ہونا چاہیے اتنا ہو جائے گا. آگے اور بھی بہت سے اعمال ہیں ایسے حدیثوں کے اندر جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جو کچھ یہاں کرے گا ان اعمال میں سے آخرت میں وہ اعمال اس کے لیے نور بن جائیں گے اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے. میں پھر بار بار وہی بات عرض کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ ہمیں یہ تمام نور اور یہ تمام سکون کی چیزیں آخرت میں اس دنیا کی زندگی سے مہیا کرنا ہے. مرنے کے بعد کوئی ہمارا ساتھ نہ دے گا. دے لیا بچوں نے, دے لیا دو چار دن دس بیس دن ساتھ دے لیا, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا, یعنی ایسا فائدہ نہ ہوگا کہ جس سے نجات مل جائے. ہاں اللہ تعالیٰ جتنا فائدہ پہنچانا چاہیں ہو جائے گا, اس سے کوئی اپنا فائدہ ایسا خاص نہ ہوگا. اب بتائیے کہ بچے آپ کے لیے نور کہاں سے جمع کر کے بھیجیں گے؟ وہ تو آپ کو ہی جمع کرنا ہے, وہ آپ کی طرف سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. قرآن کریم یا سورہ کہف پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے تو اس کا اجر ملے گا, لیکن پڑھنے کی جو فضیلت ہے اور اس سے نور حاصل ہوتا ہے وہ تو نہیں. تو بچے کہاں تک ہمیں نور بھیجیں گے یہاں سے؟ ہمارے دوست احباب کہاں تک نور بھیجیں گے یہاں سے؟ تو یہ نور یہیں پر اکٹھا کرنا ہے, یہیں پر ذخیرہ کرنا ہے, یہیں سے یہ سرمایہ بھیجنا ہے. اور یہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, انشاءاللہ نور ہی نور ملے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کو اور ہمارے تمام احباب اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے شر سے, شیطان کے شر سے اور عصر حاضر کے تمام گناہوں سے پوری طرح محفوظ رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیں, ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں, ہر شر سے محفوظ رکھیں, اور اللہ رب العزت ہمارے شہر کو بد امنی سے پاک و صاف فرما دیں, امن و امان قائم فرما دیں اور دائم فرما دیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دہشت گردی کرنے والوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے اور ان کو صحیح اور سچا مسلمان ہونے کی, مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں بھی نوازیں اور دنیا میں بھی نوازیں. آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں عزتیں عطا فرمائیں, دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں. آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھیں اور دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اور ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیں. رحمت کے یا ارحم الراحمین.